बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
سمن ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 163 اور 164 آیت کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مسکری۔ سمن، ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sairtv.ir۔ سامعین، آج منگل ہے، 5 مہر 1401 ہجری شمسی مطابق 30 صفر المظفر 1444 ہجری قمری اور 27 ستمبر 2022 عیسوی۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام کلام امیر، اور نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہوگا۔ سامعین، ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے المونیٹر نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ IAEA کی سرگرمیاں سیاسی ہو گئی ہیں، جس کا ایران سخت مخالف ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے آڈیو لیکس کے معاملے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے اعلی اختیاراتی کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان میں پی ایف آئی کے دفاتر پر سیکیورٹی ایجنسیوں کے چھاپے بدستور جاری ہیں، اور مسجد الاقصی پر انتہا پسند صہیونیوں کے حملے کے بعد فلسطینی گروہوں نے کہا ہے کہ مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے استقامتی محاذ کو آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ مذاکرات اور بات چیت سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے المونیٹر نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ IAEA کی سرگرمیاں سیاسی ہو گئی ہیں، جس کا ایران سخت مخالف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں دنیا کی جوہری توانائی کی سرگرمیوں کے 2% حصے پر بھی مشتمل نہیں ہے، لیکن ایٹمی سرگرمیوں کی معائنہ کاری کا 37% حصہ ایران میں انجام پاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر IAEA اپنی فنی ذمہ داریوں پر مرکوز رہنے کا وعدہ کرے تو تہران بھی ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ایجنسی کو ایران پر عائد بے بنیاد الزامات کا سلسلہ منقطع کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ امریکہ اور 3 یورپی ممالک نے مذاکرات کے موقع پر بورڈ آف گورنرز میں قرارداد پیش کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ ایران کی وزارت داخلہ نے شرپسندوں اور بلوائیوں کے خلاف امت رسول اللہ کے نام سے ہونے والے عوامی اجتماعات میں ایرانی عوام کی بھرپور شرکت کی قدردانی کی ہے۔ وزارت داخلہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مقدس اسلامی نظام دین اسلام کے خالص نظریات پر استوار ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ نظام عوامی طاقت کے بھروسے پر حق پرستی اور حریت پسندی کے محاذ پر پیش پیش ہے اور عالمی استبدادی قوت طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت داخلہ کے جاری کردہ بیان میں آیا ہے کہ عالمی استبدادی نظام بیرونی وابستگی اور ظلم کی نفی پر استوار اسلامی انقلاب کے اعلی اہداف کو نشانہ بنا کر خطے اور دنیا میں اٹھنے والی خود مختاری اور آزادی کی تحریکوں کو روکنے کی غرض سے ایران کے اسلامی نظام کو کنٹرول اور کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دشمنوں کی جانب سے پچھلے چند روز کے دوران ہونے والے بلوؤں کی حمایت ملکی سلامتی اور امن کے ستونوں کو نقصان پہنچانے کی ایک اور کوشش تھی، جو اس بار بھی اسلامی جمہوریہ نظام کے عوامی حمایت سے دشمن کی ناواقفیت کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ ایران کے عوام نے اتوار کے روز ملک کے مختلف شہروں میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہونے والے اجتماعات میں شرکت کر کے بلوائیوں کے تخریبی اقدامات، عوامی املاک پر حملوں اور امن کے محافظوں کو شہید کیے جانے کی مذمت کی۔ قابل ذکر ہے کہ ایسے وقت میں جب ایرانی عوام کی ایک بڑی تعداد مرحومہ مہسا امینی کی موت پر غمگین تھی، بعض شرپسند عناصر نے تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں میں عوامی املاک کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے پاکستان میں فوجی ہیلی کاپٹر حادثے پر حکومت اور پاکستانی عوام کو تعزیت پیش کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنے تعزیتی پیغام میں حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ، پاکستان کی فوج، حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کی ہے۔ ناصر کنانی نے مرحومین کے لیے مغفرت اور رحمت اور پسماندگان کے لیے صبر کی دعا کی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کی فوج نے اعلان کیا کہ یہ حادثہ رات کے اندھیرے میں صوبہ بلوچستان کے ہرنائی علاقے میں پیش آیا ہے، جو کہ کوئٹہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس حادثے میں ہیلی کاپٹر میں سوار 6 فوجی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ان فوجیوں کے مشن کی نوعیت کے بارے میں کوئی بھی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے۔ ہیلی کاپٹر کے گرنے کی وجوہات کے بارے میں بھی وضاحت کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے آڈیو لیکس کے معاملے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے اعلی اختیاراتی کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آڈیو لیک بہت اہم معاملہ ہے جس پر اعلی اختیاراتی کمیٹی بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس سیکیورٹی خامی نے بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس بات کی تردید کی کہ پارٹی کی نائب صدر اور ان کی بھتیجی مریم نواز نے اپنے داماد کے لیے ہندوستان سے مشینری منگانے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مریم نواز کے داماد نے آدھی مشینری عمران خان کے دور میں منگوائی تھی اور ہندوستان کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ پیر اور اس سے پہلے ہفتے اور اتوار کے روز کچھ آڈیو ریکارڈنگز منظر عام پر آئی تھیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کے ہیک ہونے والے ڈیٹا پر مشتمل ہے۔ ہندوستان میں پی ایف آئی کے دفاتر پر سیکیورٹی ایجنسیوں کے چھاپے بدستور جاری ہیں۔ ہندوستان میں سیکیورٹی ایجنسیوں خاص طور پر این آئی اے نے منگل کو بھی ملک کے مختلف علاقوں میں پی ایف آئی کے دفاتر پر چھاپے مارے ہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ این آئی اے نے منگل کی صبح دہلی، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور کرناٹک سمیت 8 ریاستوں میں واقع پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی کے مقامات پر چھاپے مارے۔ بعض اطلاعات نے کہا گیا ہے کہ پی ایف آئی کے دفاتر پر چھاپے کی کارروائی جاری ہے۔ دہلی میں پولیس کا کہنا ہے کہ 30 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر چھاپوں کے دوران اب تک 100 سے زائد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ پچھلے دنوں ریاست کیرالہ میں پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر چھاپوں کے دوران پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے، جبکہ اسی طرح کی صورتحال پونے میں بھی دیکھنے کو ملی تھی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ مسجد الاقصی پر انتہا پسند صہیونیوں کے حملے کے بعد فلسطینی گروہوں نے کہا ہے کہ مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے استقامتی محاذ کو آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ مذاکرات اور بات چیت سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے۔ منگل کے روز غزہ پٹی میں ہونے والے ایک اجلاس کے دوران فلسطینی گروہ نے زور دے کر کہا کہ مسجد الاقصی پر صہیونیوں کے مسلسل حملے اور قبلہ اول کو درپیش خطروں کے پیش نظر اس بات کی ضرورت ہے کہ استقامتی محاذ مسجد الاقصی کی حفاظت کی ذمہ داری خود سنبھال لے اور اس کے دفاع کے عملی میدان میں اترے۔ اجلاس میں شریک فلسطینی گروہوں نے صہیونی حکومت کو استقامتی محاذ کے غیظ و غضب کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ مسجد الاقصی میں ہو رہا ہے اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اجلاس کے شرکا نے کہا کہ مسجد الاقصی کے استغاثے کی آواز محصور غزہ سے اٹھ رہی ہے تاکہ دنیا بھر کے عرب اور مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ اجلاس کے دوران حماس کے سینئر رہنما محمود الزہار نے کہا کہ مذاکرات، بات چیت اور امریکہ اور بین الاقوامی اداروں کی مدد سے لینے کے بجائے ہمیں اپنی سرزمین کو مسلحانہ مزاحمت کے ذریعے آزاد کرانا ہوگا۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے مرکزی رہنما خضر حبیب نے بھی کہا کہ صہیونیوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ مسجد الاقصی کے قریب ہونے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی اس مقدس مقام پر در اندازی کر کے خود کو خطرے میں ڈالیں۔ انہوں نے صہیونیوں کو خبردار کیا کہ ملت فلسطین صہیونیوں کو مسجد الاقصی پر قبضہ کرنے یا قبلہ اول کے سلسلے میں ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ فلسطینی مجاہدین نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونیوں کے خلاف 27 مزاحمتی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ فلسطینی مجاہدوں کی سرگرمیوں کی خبر دینے والے ایک مرکز معتی نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غاصب اسرائیلی فوجیوں اور غرب اردن میں کالونیوں میں رہنے والے صہیونیوں کے خلاف 27 کارروائیاں انجام دی ہیں۔ اس مرکز کے اعلان کے مطابق فلسطینی مجاہدوں نے اس دوران متعدد صہیونیوں کو گولی کا نشانہ بنایا۔ مسجد الاقصی پر غاصب اسرائیلیوں کے حملے کے موقع پر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صہیونی فوج کی چیک پوسٹوں پر دستی بموں سے حملے کیے۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے صہیونیوں کے قبضہ مہم کے خلاف فلسطینیوں کی استقامتی سرگرمیوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ ہوا ہے، جس سے تل ابیب بری طرح پریشان ہو کر رہ گیا ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ بغداد، تہران اور ریاض کے درمیان ہونے والے سیکیورٹی انٹیلیجنس مذاکرات کو سیاسی سطح پر لانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ عراقی خبر رسانی ایجنسی روداف کے مطابق عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے منگل کے روز کہا کہ عراق ایران اور سعودی عرب کو قریب کرنے میں ثالثی کا کردار بھرپور طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ فواد حسین نے کہا کہ اب تک بغداد میں تہران اور ریاض کے مابین 5 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں جو کہ انٹیلیجنس اور سلامتی کے معاملات پر تھیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات آپ شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. سامعین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین، ریڈیو تہران کی نشریات آپ روزانہ 3 اوقات میں سماعت فرماتے ہیں، صبح کی نشریات، شام کی نشریات اور رات کی نشریات. صبح کی نشریات پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:20 پر پیش کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ شام کی نشریات پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:00 آپ سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات آپ سامعین پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:30 سماعت فرماتے ہیں. جی ہاں سامعین، تینوں وقت کی نشریات آپ سن رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نشریات کے حوالے سے پیش کیے جانے والے جو پروگرام ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کی آرا کا انتظار رہے گا. ہماری اس وقت کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام کلام امیر کا، اور اس کے بعد دعائے امام زمانہ پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ. سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں جو خطبات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، تو جو آج خطبہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ کیا، اس دنیا کی طرف متوجہ کیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار قرار نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گزرگاہ ہے، یہاں سے ہمیں گزرنا ہے، عبور کرنا ہے۔ اس کی حیثیت جو ہے وہ اس طریقے سے جیسے ایک پل ہوتا ہے نا، پل سے انسان عبور کرتا ہے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے۔ تو امام نے اسی کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ دیکھو، اس میں غرق ہو کے مت رہ جانا، بلکہ تمہیں یہاں رہنے کے بعد اپنے آپ کو آخرت کے لیے، ایک دوسری دنیا کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہاں پہنچنا وہ تمہارا مقصد ہے، درواقع قرب خداوندی کو تمہیں حاصل کرنا ہے، یہاں پر اسی میں غرق ہو کے نہیں رہ جانا، انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے تیار کرنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد وہ دار عمل نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، جو آپ نے اعمال کیے ہیں ان کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو وہاں جانے کے بعد کوئی نہ سوچے کہ یہاں سے ہم جانے کے بعد جو ہے نہیں، یہیں پہ اسی کی طرف امام نے متوجہ کیا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری روح نکل جائے، تم اپنی روح کو وہاں بھیج دو۔ کیا مطلب ہے اپنی روح کو وہاں بھیج دو؟ یعنی اپنے آپ کو وہاں کے لیے تیار کرو۔ کہا جاتا ہے بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں، مثلاً کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، یعنی انسان نماز پڑھے اس سے پہلے کہ اس کے اوپر دوسرے نماز پڑھیں۔ یا مثلا کہا جاتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے، یعنی تمہاری جو موت آئے اس سے پہلے تم خود اپنے آپ کو مار دو۔ کیا مطلب اس مارنے کا؟ مارنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کائنات سے جو تمہاری وابستگی ہے، اس سے جو تمہاری دل لگی ہے، جو تمہارا لگاؤ ہے، اس کو کم کرو۔ جتنا کم کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اچانک جب تمہارے اوپر کوئی مثلا اس کی طرف سے فرشتہ آئے گا، حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، آنے کے بعد وہ کہیں گے کہ چلیں، اس وقت کوئی موقع نہیں رہے گا اور اس وقت تمہیں بڑا احساس ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے تم خود جانے کی تیاری کرو۔ تو امام علیہ السلام نے اس خطبے میں اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ہمیں گزر کے دوسری جگہ جانا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، اس خطبے کو مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام لہ علیہ السلام، ایوہ الناس انما الدنیا دار و مجاز والآخرۃ دار و قرار۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 203 ہے، جس میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو دنیا میں زہد اختیار کرنے کی دعوت دی ہے اور آخرت کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے اس خطبے میں چند نکات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، فرمایا کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، قرار کی منزل آخرت ہے، لہذا انسان کو اس گزرگاہ سے اپنی حقیقی منزل کے لیے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تمہیں اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پھر آپ نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ انسان اپنی روح کو دنیا سے باہر نکال دے قبل اس کے کہ تمہارے جسم کو یہاں سے نکالا جائے، یعنی یہ جسم تمہارا ایک دن سپرد خاک کر دیا جائے گا، لیکن جسم کو سپرد خاک کرنے سے پہلے، جسم کو دفن کرنے سے پہلے تم اپنی روح کو دنیا سے باہر نکال دو، یعنی یہ دنیا سے اگر وابستگی ہے، دنیا سے اگر تم نے دل لگایا ہے، تو اپنے دل کو اس دنیا سے موڑ لو اپنی موت سے پہلے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دنیا سے جب انسان گزر جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو دنیا پرست لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے، مال دنیا میں اس نے کیا چھوڑا ہے، کتنی جائیداد چھوڑی ہے، کتنی زمین چھوڑی ہے، کتنا مال چھوڑا ہے۔ اہل دنیا یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مال چھوڑ کر گیا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے اس کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے کون سے اعمال خیر اپنے جانے سے پہلے بھیج دیے ہیں۔ لہذا اگر انسان اس خطبے سے درس لینا چاہے تو اسے یہ درس لینا ہوگا، اور اسے بخوبی زہد کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا کی محبت ہے جو سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ انسان ہر طرح سے مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حلال طریقہ ہو، غیر حلال طریقہ ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، ہر طرح سے چاہتا ہے کہ وہ مال حاصل کر لے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لہذا جائز طریقے سے مال کو حاصل کرو، لہذا اس دنیا جو گزرگاہ ہے اس سے تم اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنے اس گھر کا انتظام کر لو جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تم کو ہمیشہ زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بعد امام نے مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھایا کہ تمہیں کس طرح سے زہد اختیار کرنا چاہیے۔ تم دنیا سے وابستہ نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ دنیا پل ہے آخرت تک جانے کے لیے، یہ دنیا وسیلہ ہے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ متعدد روایات میں، متعدد احادیث میں یہ بات صاحبان ایمان کو سمجھائی گئی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کبھی دنیا کو تجارت خانہ کہا گیا ہے، کہا دنیا متجر اولیاء اللہ، یا اولیاء اللہ کے تجارت کی جگہ ہے، لہذا اس دنیا سے تم اپنی آخرت کو سنوارو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اپنے پردہ راز کو اس کے سامنے چاک نہ کرو جو تمہارے اسرار سے واقف ہے۔ اکثر شارحین نہج البلاغہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو ظاہر نہ کرے، اس لیے کہ اگر انسان کا گناہ پوشیدہ ہے تو وہ ایک گناہ ہے، لیکن اگر انسان اپنے گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے تو پھر یہ ایک گناہ نہیں ہوتا بلکہ کئی گناہ ہو جاتا ہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ کے اوپر پردوں کو ڈال دو، الہی پردے اس کے گناہ کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 40 گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو پھر پروردگار عالم اس کے گناہ کے اوپر پردے نہیں ڈالتا، بلکہ پھر وہ انسان اگر توبہ نہ کرے تو بے آبرو ہو جاتا ہے۔
ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ جو نامے کا حصہ ہے اس کو بھی مل کر دیکھیں گے، لیکن میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ ہمارا جو سلسلہ نامے کا چل رہا ہے، یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا وہی جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے لیٹر لکھا تھا اپنے جو آپ کے عمال ہیں، عاملین ہیں آپ کی طرف سے، جو آپ کے عہدے داران ہیں، اور اس میں یہی بتایا تھا کہ تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ تو ایک صفت جو امام نے بیان کی تھی وہ یہ ہے، جس کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں، کہ جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کو ضرورت ہے، تو تم ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آؤ؟ امام کہتے ہیں کہ دیکھو عدالت اور مساوات کی رعایت کرنا جو بھی آنے والا ہے، اس میں یہ نہیں کہ اگر کوئی تمہارا اپنا عزیز ہے تو اس کے لیے کچھ دوسرے طریقے سے تم فیصلہ کرو، اور اگر کوئی غیر آ رہا ہے تو اس کے لیے کسی دوسرے طریقے سے نہیں، بلکہ عدالت بہت ضروری ہے۔ خود مولا کائنات کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو عدالت اتنا، یہ صفت اتنے طریقے سے امام کی واضح ہوئی ہے اور اجاگر ہوئی ہے کہ جب پوچھا گیا امام کے حوالے سے کہ مولا کائنات کو کیوں یعنی شہید کیا گیا، امام نے تو کسی کے لیے یعنی نہ کسی کا گھر جلایا نہ کسی کی اس طرح سے جان لیے، ظلم نہیں کیا کسی پہ، تو امام کو کیوں شہید کیا گیا؟ تو جو مورخین نے لکھا وہ یہی لکھا ہے کہ آپ کی عدالت لوگ جو ہے برداشت نہیں کر سکے۔ تو آپ کے ہر عمل میں ہمیں عدالت کا پہلو واضح نظر آتا ہے۔ امام نے یہاں پر اپنے عاملوں کے لیے بھی یہ کہا کہ دیکھو عدالت کا جو دامن ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اس لیے کہ ہم حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں حکومت کرنے کی تمنا نہیں ہے کہ دنیاوی اقتدار ہمیں ملے، دنیاوی حکومت ہمیں ملے، یہ حکومت صرف اس لیے ہم نے اختیار کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت برقرار ہو سکے۔ اور یہ عدالت ایک ایسی صفت ہے کہ خداوند متعال نے اپنے انبیاء اور جو کتب ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد یہی بتایا کہ لوگوں کے درمیان عدالت برقرار ہو سکے۔ تو اسی کی طرف امام متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان عدالت کی رعایت کرنا اور جتنے بھی آئیں ان کے ساتھ عدالت سے پیش آنا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کے اس حصے کو بھی مل کر دیکھتے ہیں۔
اس کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دستور فرماتے ہیں جو یہ سماجی اور دینی کارکن ہیں ان کے نام فرماتے ہیں کہ اب تم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، جب تم لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ منصب اور یہ مقام کتنا عظیم ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، سرحد کسی بھی طرح کی یعنی کوئی بھی خطرے کی جگہ جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بارڈر پہ ہے اور وہ جہاں سے ایک حصہ دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے ایک حصہ اپنے ریاستوں کی طرف جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سرحد ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک سرحد ہے، جہاں بھی حلال حرام، جہاں بھی واجب اور حرام کی بات آتی ہے، لہذا ان چیزوں کے اس حصے کو سرحد کہا جاتا ہے جن کی حفاظت ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے واجب ہے۔ جیسا امام فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے دیکھا کہ تم لوگوں کا مقام اتنا اونچا ہے، تم لوگوں کے ذریعے سے دین کا قیام کرنا ہے، تو کچھ دستور ہے یہاں پہ جن میں تمہیں اپنے خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ فاستعن باللہ علی ما اہمک، یعنی جو تیرے اہم امور ہوں گے، تو اس منصب پہ فائز ہے تو تیرے ذمے بہت سارے امور ہیں، اس میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اہمیت کے حامل نہ ہو، لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ جو سب سے زیادہ اہم ہوں، مثلا جیسے سب سے زیادہ اہم امور میں جن کو زیادہ توجہ دیتے تھے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اپنی امت کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، یعنی کون سا رویہ آنے والوں کے ساتھ، جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، جو وہاں سے لوگ آتے ہیں اپنی مشکلات لے کے، اپنی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، اپنی گرفتاریاں بیان کرتے ہیں، کہ ان کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہم امر ہے، اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے اپنے اللہ سے مدد طلب کرنی ہوگی۔ دیکھیے یہاں پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھ جب بھی تیرا کوئی اہم کام ہو تو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ، اللہ کی ذات کو جب سامنے رکھے گا ایک انسان اور پھر کوئی فیصلہ کرے گا، پھر اس اہم امر کو انجام دے گا، تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر تکبر نہیں بڑھے گا، غرور نہیں ہوگا اس کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ صحیح ہوگا، چونکہ اللہ کی عنایت اس کے ساتھ ہوگی، جب اللہ سے ہم نے استعانت لی ہے، اللہ سے ہم نے مدد لی ہے، تو اللہ بھی مدد کرنے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے، لہذا اللہ کی ذات کو سب سے پہلا دستور یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے مدد طلب کر، چونکہ میں بھی اللہ ہی کا ایک بندہ ہوں جو تیرے اوپر نظر رکھتا ہے۔ دوسرا امر جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وخلت الشدت بضغص من اللین، کہ شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نرمی بھی اختیار کر، ایسا نہ ہو کہ تو صرف سختی کرے، تو صرف یعنی درواقع جو تیری رعیت ہے، جو تیرے اندر کارکن کام کرتے ہیں یا جس منصب پہ بھی تو فائز ہیں اور تیرا اٹھنا بیٹھنا معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہے، ایسا نہ ہو کہ تو صرف سختی برتے، سختی سے کام لے اور یعنی درواقع تجھے اس عنوان سے وہ لوگ جانے کہ یہ زیادہ سختی کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تیرے اندر نرمی بھی ہونی چاہیے، رفق بھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اگر تو صرف سختی کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے اندر جو تیرے اندر کام کرتے ہیں یا جو رعیت ہے، یہ جو امت ہے، ان کے اندر تیرے متعلق کینہ پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا اور تمہیں اس نام سے جانیں گے کہ یہ صرف سختی کرتا ہے۔ اور اگر تو صرف نرمی کرے گا، اس کا بھی نقصان ہے، صرف نرمی کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو تیرے اندر کام کرتے ہیں، تیرے ماتحت جو ہے، ان کے اندر سستی بڑھے گی، کاہل ہو جائیں گے، لہذا اس سے پرہیز کرنا ہوگا، نہ ان کے درمیان تیرے نہ ان کے سینوں کے اندر تیرے لیے بغض پیدا ہونا چاہیے اور کینہ پیدا ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہونی چاہیے۔ لہذا ان دونوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر تو سختی کرتا ہے، سختی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی ہونی چاہیے، صرف سختی نہ کرے۔
ناظرین کرام، آپ نے خطبے اور نامے کے حصے کو ملاحظہ فرمایا، آپ نے دیکھا کہ کتنے اہم نکات تھے جو آپ کے لیے ہمارے مہمانوں نے یہاں پر بیان فرمائے۔ اب جو حصہ حکمتوں کا ہے، جو زندگی گزارنے کے اصول مولا کائنات نے ہمارے لیے یعنی بھیجے ہیں اور جو بیان کیے ہیں، جن کو مرتب کیا سید رضی نے، تو اس میں سے آج جو ہم آپ کے سامنے سلسلہ شروع کر رہے ہیں، درواقع یہ پوری حکمت نہیں ہے بلکہ حکمت کا ایک حصہ ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کے ذریعے جانیں گے۔ لیکن میں یہاں پر صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر اگر خوف ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے حقوق سے مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر اگر خوف پایا جائے گا تو اس کا اس حق نہیں مل سکتا۔ حق حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے قوت ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے یعنی اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ بہادری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ جو ہے اپنا حق حاصل کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں لوگ جو محروم رہتے ہیں، زیادہ تر وہ اسی لیے محروم رہتے ہیں چونکہ ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے۔ حق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان کو لینا چاہیے، اگر انسان کو پتہ چل جائے، انسان کے اوپر ثابت ہو جائے کہ میرا حق ہے تو اس کو لینا ہے، اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے، اس کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے امام کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر خوف پایا جاتا ہے، ڈر پایا جاتا ہے، ترس جس کو کہتے ہیں، بزدل انسان اگر ہے تو پھر انسان کو اس کا حق نہیں مل سکتا، وہ اس جو ہے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے ان چیزوں سے۔ درواقع جو خوف اور ڈر ہے، اس کا شمار کیا جاتا ہے رذائل اخلاقی میں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کے لیے یعنی ان کو بیماری کہا جاتا ہے، جن کو رذائل اخلاقی کہتے ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ انسان فضائل اخلاقی تک پہنچ سکے، اور جب انسان کے اندر وہ فضائل اخلاقی جمع ہو جاتے ہیں تب کہا جاتا ہے یہ اخلاق حسنہ کا حامل ہے۔ یعنی اخلاق حسنہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک فضائل یعنی وہ صفات جن سے ہمیں اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، دوسرے رذائل وہ چیزیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو یہ خوف اور ڈر بھی اسی سے اس کا تعلق ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، مزید اس کے حوالے سے اپنے مہمان سے یہاں پر گفتگو سنتے ہیں اور ان کا پروگرام دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام: قرنت الحیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان۔ حضرت امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 20 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرنت الحیبۃ بالخیبۃ، کہ انسان کا ڈر اور انسان کا ترس جو ہوتا ہے وہ نا امیدی سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ انسان ڈرتا ہے اس چیز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ہمیں نہیں پتہ ہے، ایک چیز کے بنسبت ہم جاہل ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا فن نہیں پتہ ہے، اور ہم اس میں جا گریں، یا ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ علماء اور عقلاء اس ڈر کو بہترین ڈر کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی چیز کی بنسبت جاہل ہے اور اس کی بنسبت انسان ڈرے اور آ کر یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتہ اس لیے ہم ڈر رہے ہیں، تو اس ڈر کو، اس شک کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے اچھا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈر باعث بنتا ہے، یہ ترس باعث بنتا ہے کہ انسان کسی غلطی میں نہ پڑ جائے، انسان کسی ایسے کام میں نہ پڑ جائے کہ جس کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ انسان کے پاس ایک چیز کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اگر وہ اس کے اندر انٹر ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کام خراب کر دے گا۔ اگر ایک گھر بنانا ہے اور آپ آرکیٹیکچر آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ آرکیٹیکٹ نہیں ہیں، تو لہٰذا ممکن ہے آپ گھر بنائیں اور آپ کا گھر ٹیڑھا بن جائے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ انجینئرنگ نہیں آتی ہے اور آپ سے کہا جائے کہ فلاں کام کیا جائے، اور اس میں ضرورت یہ ہے کہ انسان کے پاس انجینئرنگ کی ایکسپرٹیز ہو اور آپ وہ کام کریں، تو ظاہر سی بات ہے آپ غلطی کر بیٹھیں گے۔ تو لہٰذا ایسی جگہوں پر جہاں پر انسان کے پاس علم نہیں ہے ایک چیز کا، اور یہاں پر آ کر انسان اپنا ڈر دکھائے اور یہ چیز دکھائے کہ انسان اس چیز میں اس لیے انٹر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس کا علم نہیں ہے، یا اس کے پاس علم ہے لیکن وہ پوری طریقے سے 100% یقین والا علم نہیں ہے، تو لہٰذا اس ڈر کو اچھا مانا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء ہیں جب وہ اپنی کتاب میں کسی بات کو لکھا کرتے تھے، تو وہ اگر اس چیز کے اوپر 100% شور نہیں ہے تو وہ اکثر یہ لکھ دیا کرتے تھے کہ واللہ اعلم یا واللہ عالم، یعنی میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے لیکن یقیناً میرے اوپر بھی ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جس کے پاس علم واقعی ہے، یا اس کے نمائندوں کے پاس علم واقعی ہے، لیکن مجھ تک کہ جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے۔ لہٰذا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر ایک بات کو جو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد آ کر ایک ایسی قید لگا دیتے ہیں، ایک ایسا ریمارک لگا دیتے ہیں کہ پاسبلٹی اس چیز کی بھی ہے کہ 1% یہ بات صحیح بھی نہ ہو۔ لہٰذا کبھی بھی آپ ان کو پوری طریقے سے پکڑ نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا لیکن ہو ایسا گیا، لہٰذا اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اس مرحلے میں نہ ڈرے، ایک دم کھل کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کو کہے اور اس پاسبلٹی کی بنا پر اس کی بات غلط نکل آئے، تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر انسان کی رسوائی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے اس چیز کی بنسبت آ کر بات کہی ہے، اس چیز کی بنسبت آ کر بولا ہے، اور وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ بولا ہے کہ جس کے لیے اس کے پاس علم نہیں تھا۔ دوسرا ڈر کہ جس کو لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اچھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اگر ڈرے تو یہاں پر اس ترس کو، اس ڈرنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ممدوح ہے، یعنی یہ اچھا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ایسی ذات کے سامنے ڈر رہے ہیں کہ جس کے پاس تمام تر قدرتیں ہیں، جس کے پاس تمام تر پاورز ہیں، تو اب اس کے سامنے اگر انسان ڈر رہا ہے کہ کہیں اس ذات کے سامنے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اس ڈر کو، اس کی مدح کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ڈر بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر ان دو ڈروں کے علاوہ انسان کسی چیز کے اندر ڈرے جس سے انسان کوئی اچھی چیز کسی اور تک کے پہنچا سکتا ہے، اور انسان یہاں پر ڈر جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ لوگ مجھے کچھ کہنے لگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے، تو اس ڈر کی امام اس حکمت میں بات کر رہے ہیں کہ قرنت الحیبۃ بالخیبۃ، کہ ایسا ڈر انسان کے اندر نا امیدی لے کے آتا ہے، اور ہو سکتا ہے انسان کے علاوہ سامنے والے لوگوں کے درمیان بھی نا امیدی لے کر آئے۔ تو لہٰذا اس ڈر کو ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنا چاہیے تاکہ ہم نا امیدی سے نکل کے امید تک کے پہنچیں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین آپ کے شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. امید یہ ہے کہ پروگرام کے تینوں حصوں میں کچھ نہ کچھ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا ہو. درواقعے جو مولائے کائنات کے فرامین ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی مثال کوئی چیز نہیں بن سکتی. ہمارے مہمان بھی ماشاءاللہ اس کے حوالے سے بہت اچھے یہاں پر جو ہیں وہ بیانات یہاں پر آپ کے اور ہمارے لیے پیش کرتے ہیں, اور بس خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے قصب فیض کا ذریعہ بنے, ان سے ہم کچھ حاصل کریں اور ان کے اوپر عمل کریں. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي یا علی یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.